شیخ العرب العجم عارف باللہ مئی السنہ تبریز دورہ رومی ثانی مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں.
یہ آہ سحر کا اثر دیکھتے یہ آہ سحر کا اثر دیکھتے مدینے کے شاموں سحر دیکھتے مدینے کے شاموں سحر دیکھتے جسے آپ کا با خبر دیکھتے جسے آپ کا با خبر دیکھتے اسے غیر سے بے خبر دیکھتے اسے غیر سے بے خبر دیکھتے جسے آپ کا با خبر دیکھتے جسے آپ کا با خبر دیکھتے اسے غیر سے بے خبر دیکھتے اسے غیر سے بے خبر دیکھتے غلامی سے تیری غلاموں کا رتبہ غلامی سے تیری غلاموں کا رتبہ ملائک سے بھی فوق تر دیکھتے ملائک سے بھی فوق تر دیکھتے غلامی سے تیری غلاموں کا رتبہ غلامی سے تیری غلاموں کا رتبہ ملائک سے بھی فوق تر دیکھتے ملائک سے بھی فوق تر دیکھتے تجلی جو ہے سات گنبد پہ ہر دم تجلی جو ہے سات گنبد پہ ہر دم اسے رشک شمس و قمر دیکھتے ہیں اسے رشک شمس و قمر دیکھتے تجلی جو ہے سب گنبد پہ ہر دم تجلی جو ہے سب گنبد پہ ہر دم اسے رشک شمس و قمر دیکھتے اسے رشک شمس و قمر دیکھتے تصور میں آتا ہے جب سبز گنبد تصور میں آتا ہے جب سبز گنبد تو ایمان کو گرم تر دیکھتے ہیں، تو ایمان کو گرم تر دیکھتے ہیں۔ تصور میں آتا ہے جب سبز گنبد، تصور میں آتا ہے جب سبز گنبد، تو ایمان کو گرم تر دیکھتے ہیں، تو ایمان کو گرم تر دیکھتے ہیں۔ بفرتے محبت بشوق نظر ہم، بفرتے محبت بشوق نظر ہم، مدینے کے دیوار و در دیکھتے مدینے کے دیوار و در دیکھتے ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر، ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر، تصور میں ہم ان کے گھر دیکھتے ہیں، تصور میں ہم کے گھر دیکھتے ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر، ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر، تصور میں ہم کے گھر دیکھتے تصور میں ہم کے گھر دیکھتے جو روزے پہ حاضر صلاتی ہوئے ہیں، جو روزے پہ حاضر صلاتی ہوئے تو پندار زیر و زبر دیکھتے تو پندار زیر و زبر دیکھتے جو جالی پہ سلے علا کہہ رہے ہیں، جو جالی پہ سلے علا کہہ رہے ہیں، اے اختر انہیں چشم تر دیکھتے ہیں، اے اختر انہیں چشم تر دیکھتے ہیں۔ جو جالی پہ سلے علا کہہ رہے ہیں، جو جالی پہ سلے علا کہہ رہے ہیں، اے اختر انہیں چشم تر دیکھتے اے اختر انہیں چشم تر دیکھتے
یہ اشعار بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے، شکوائے یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں، شکوائے یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں، ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں، ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں، ظاہر میں گو بنا سہی لیکن کرم لیے ہوئے، ظاہر میں گو بلا سہی لیکن کرم لیے ہوئے، جس میں ہماری مصلحت، جس میں ہماری مصلحت مضمر وہ سزا نہیں، جس میں ہماری مصلحت مضمر ہے وہ سزا نہیں، بندوں کا عشق نا تمام ہوتا نہیں آتا، بندوں کا عشق نا تمام ہوتا نہیں آتا، نفس کی مرضیات کا، نفس کی مرضیات کا جب تک کہ خون ہوا نہیں، نفس کی مرضیات کا جب تک کہ خون ہوا نہیں، ان کی مراد ہے اگر میری یہ نامرادیاں، ان کی مراد ہے اگر میری یہ نامرادیاں، ان کی رضا ہی چاہیے، ان کی رضا ہی چاہیے، اپنی کوئی صدا نہیں، ان کی رضا ہی چاہیے، اپنی کوئی صدا نہیں، تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ کو بھی ہو وہی عزیز، تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ کو بھی ہو وہی عزیز، لے کے کریں گے کیا اسے، لے کے کریں گے کیا اسے، جس میں تیری رضا نہیں، لے کے کریں گے کیا اسے، جس میں تیری رضا نہیں، نالا ہجر پر میرے زاہد نہ ہو تو خندزن، نالا ہجر پر میرے
زاہد نہ ہو تو خندہ زن، عشق کے درد سے تجھے، عشق کے درد سے تجھے پالا بھی پڑا نہیں، عشق کے درد سے تجھے پالا بھی پڑا نہیں۔ جس کو گرا ہوا تو دیکھ، دنیا کے مال و زر پہ آ، جس کو گرا ہوا تو دیکھ، دنیا کے مال و زر پہ آ، اختر سمجھ کے عشق حق، اختر سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں، اختر سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں، شکوائے یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں۔
یہ اشعار میرے دادا شیخ شیخ العربی والعجم عارف باللہ محی السنہ تبریز دوران علمی ثانی جنید وقت مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ہیں، جس کا عنوان ہے تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا۔
اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ تیرا فضل کرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ تیرا فضل کرنا، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی گریا بکا ہے، کبھی آہ سرد بھرنا، کبھی گریا بکا ہے، کبھی آہ سرد بھرنا، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زبان سے کبھی دل میں یاد کرنا، کبھی ذکر ہو زبان سے کبھی دل میں یاد کرنا۔ میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ درد مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ دل پہ مرنا۔ یہ تیری عنایتیں ہیں، یہ تیری مدد کا صدقہ، یہ تیری عنایتیں ہیں، یہ تیری مدد کا صدقہ، میری جان ناتوا کا تیرے غم پہ صبر کرنا، میری جان ناتوا کا تیرے غم پہ صبر کرنا۔ یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ تیرا جلب پنہا، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ تیرا جلب پنہا، میرا نام ندامت تیرے سنگ درد کرنا، میرا نام ندامت تیرے سنگ درد کرنا، میرا ہے خطا پرانا، ہے یہی میری تلافی، میرا ہر خطا پرانا، ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ، میرا جرم عفو کرنا، تیری رحمتوں کا صدقہ، میرا جرم عفو کرنا۔ حضرت والا کیا مانگتا ہے؟
کسی اہل نبی کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, کسی اہل نبی کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا, اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا.
مل مل کر بیٹھ جائیے, اور باہر والے حضرات بھی کچھ اندر آ سکتے ہیں, جگہ ہو جائے گی, آگے آگے ہو جائیے. حضرت والا انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے. یہاں سے لاک کر لیجئے, آنے جانے کا راستہ وہاں سے رکھیے, یہ بند کر لیجئے, لاک کر لیجئے. ارشادات درد دل بر زمین افریقہ, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا نواں سفر. سراپا محبت. حضرت والا سراپا محبت سراپا کرم ہیں, بقول بنگلہ دیش کے ایک عالم اور حضرت والا کے خلیفہ مولانا حبیب اللہ صاحب کے, کہ اگر اللہ تعالی محبت کو کوئی شکل اور جسم دیتے تو وہ حضرت والا دامت برکاتہم ہوتے. گویا محبت حضرت والا کی شکل میں متشکل ہو گئی ہے, اور اس میں کیا شک ہے کہ حضرت والا مجسم محبت ہیں. سینے میں درد بھرا دل سارے عالم میں حضرت والا کو اللہ کے لیے بے قرار رکھتا ہے. حضرت والا ہی کا شعر ہے, اختر کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف پھرتا ہے اپنا چاک گریباں کیے ہوئے. اختر کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف پھرتا ہے اپنا چاک گریباں کیے ہوئے. حضرت والا کے قلب مبارک میں درد محبت کا ایک بے مثل اور نایاب خزانہ ہے, جس کے متعلق احقر کا گمان اقرب الیقین ہے کہ امت میں اللہ تعالی نے حضرت کو اس میں بالکل منفرد فرمایا ہے, اور آنے والی صدیاں انشاءاللہ تعالی اس کی گواہی دیں گی, اور آنے والی نسلیں اس درد محبت سے مست ہو کر سر دھنیں گی کہ آہ, عشق کا ایسا آتش فشاں امت میں موجود تھا جس کو کوئی پہچان نہ سکا اور قدر نہ کر سکا. اللہ تعالی احقر کو اولاً اور امت مسلمہ کو ثانیاً حضرت اقدس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, اور حضرت اقدس کے قلب مبارک کے اس درد محبت سے پورا پورا سرشار و سیراب ہونے کی توفیق عطا فرمائے, کہ یہ حسرت دل میں نہ رہے کہ آہ, ہم نے اس بے مثل خزانے سے کچھ حاصل نہ کیا. آمین ثم آمین. جی بھر کے دیکھ لو یہ جمال جہاں فروز, پھر یہ جمال نور دکھایا نہ جائے گا. اللہ تعالی حضرت اقدس کا سایہ حیات, صحت کاملہ و عافیت و عظیم الشان دینی خدمت اور شرف قبولیت کے ساتھ 120 سال تک ہمارے سروں پر دراز فرمائے. یہ دعا اب ہمارے شیخ ثانی کے لیے ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حضرت کا سایہ 120 سال تک ہمارے سروں پر صحت و عافیت کے ساتھ اور خدمات دینیہ کی شرف قبولیت کے ساتھ عطا فرمائے, اور حضرت والا کی جان پاک کو ہم سے مسرور فرما دے, اور احقر کو خصوصاً اور جملہ احباب کو عموماً حضرت اقدس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اور ہمیشہ علی وجہ الکمال راضی و خوش رکھے. آمین یا رب العالمین. اللہ کی محبت کی یہ آگ حضرت اقدس کو بے قرار رکھتی ہے. حضرت والا چاہتے ہیں کہ ہر دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگ جائے, اور ہر شخص معمولی درجے کا ولی اللہ نہیں, ولایت صدیقیت کی آخری سرحد تک پہنچ جائے. حضرت والا کی زندگی کا یہی مقصد اور یہی مشن ہے, جس کے لیے ہمیشہ سفر و حضر میں حضرت والا کو بے قرار پایا, اور اس بیماری کی حالت میں بھی اسی لیے جنوبی افریقہ کا دور دراز کا سفر قبول فرمایا. حضرت والا کے اشعار مضمون بالا کے ترجمان ہیں, فرماتے ہیں, سارے عالم میں پھر پھر کے یارب تیرا درد محبت سنائیں, تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائیں. سارے عالم میں پھر پھر کے یارب تیرا درد محبت سنائیں, تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائیں. سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائیں، سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائیں، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر اہل درد محبت کو پائیں، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر اہل درد محبت کو پائیں۔ ایک اور شعر میں فرماتے ہیں، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، صحرا و چمن دونوں کو مضطر کیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، صحرا و چمن دونوں کو مضطر کیے ہوئے۔ اللہ کے نام کی دائمی لذت، اس سے پہلے بھی مضمون پڑھ کر سنا دیتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ ہی، دنیا کی فانی لذتوں کی بیمائے گی۔ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی جو خوشی ہے عارضی ہے، اور عارضی کے ساتھ ساتھ ندامت اور شرمندگی ہے۔ مثلا انسان کے لیے بیوی سے صحبت حلال ہے اور بہت لذیذ ہے، لیکن بتائیے صحبت سے قبل کیا حال ہوتا ہے، اس کے بعد کیا حال ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ حلال لذت بھی فانی ہے، چند منٹ کی لذت ہے، جس کے لیے مرد و عورت کیا کیا طوفان بناتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ دنیا کی فانی چیزوں پر مرنے والا انتہائی بیوقوف ہے۔ حلال لذتیں بھی اس قابل نہیں ہیں کہ آدمی ان پر مرے اور اس کی دھن میں رہے۔ اللہ کے نام کی دائمی لذت اس کے برعکس ہے۔ اس کے برعکس اللہ کی محبت میں ایک دفعہ اللہ کہو، ساری زندگی روح پر اس کا نور باقی رہتا ہے۔ ایک بار ان کی راہ میں گناہ چھوڑنے کا غم اٹھا لو، ساری زندگی اس کا نور مست رکھتا ہے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا، رکھتا ہوں مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا، ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارماں کیے ہوئے۔ رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا، ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارماں کیے ہوئے۔ چند ارمانوں کو دفن کرنا ہے، اور خزانہ ویرانے میں دفن ہوتا ہے، پھر وہ خزانہ مدفونہ مست رکھتا ہے، کیونکہ جہاں خزانہ ہوتا ہے اس کی مستی اور گرمی لازمی ہے۔ بس کچھ ارمان جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں ان کو دفن کر لیجئے، یعنی ان پر عمل نہ کیجئے، تو دل تو ویران ہو جائے گا، لیکن اس ویرانے میں اللہ کے قرب کا ایسا خزانہ ملے گا جو ہمیشہ مست رکھے گا۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے بچیے، جائز نعمتیں استعمال کیجئے، لیکن جائز نعمت کے استعمال میں بھی اعتدال ضروری ہے، جائز میں بھی اتنی کثرت نہ ہو کہ صحت خراب ہو جائے۔ ایک مولوی صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ جو نعمت جائز ہے اس میں کمی اور اعتدال کے لیے کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ حدیث میں ہے کہ ان لاہلک علیک حقا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ تو حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا تھانوی نے فرمایا کہ مولانا اسی حدیث پاک کے آگے یہ بھی تو ہے کہ ان لنفسک علیک حقا، کہ تمہارے نفس کا بھی تو تم پر حق ہے، ورنہ نفس کمزور ہو جائے گا اور پھر معجون مانگو گے کہ انجن ٹھنڈا ہو گیا۔ اور حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کہ جو اپنی بیوی سے بھی صحبت کثرت سے کرتا ہے اس کی قوت مردانگی تو کمزور ہوتی ہی ہے، اس کی روحانی قوت بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور جو اعتدال کے ساتھ صحبت کرتے ہیں ان کو دنیاوی مزہ بھی ملتا ہے، ان کو دنیاوی مزہ بھی زیادہ ملتا ہے، اور روحانیت بھی خوب قائم رہتی ہے۔ اس لیے ان لاہلک علیک حقا کے ساتھ ان لنفسک علیک حقا فرما کر اعتدال قائم فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیاوی حلال اور جائز نعمتوں پر بھی پابندیاں ہیں، حلال کو بھی اتنا حلال نہ کرو کہ صحت خراب ہو جائے، چکر آنے لگے، چلتے ہوئے مکھی مارنے لگو۔ چال بتا دیتی ہے کہ یہ شخص کثیر الجماع ہے۔ بیوی کا حق ادا کرو مگر کافی تاخیر سے۔ رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا، ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارماں کیے ہوئے۔ بس بعض ارمانوں کو دل میں دفن کر لو، پھر دیکھو اللہ کیا دیتا ہے۔ جو خواہش اللہ کی مرضی کے خلاف ہو اس کو دفن کر دو، اور کثرت جماع بھی اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اپنی حلال بیوی کو بھی زیادہ استعمال کرنا یعنی حلال کو بھی زیادہ حلال کرنا جائز نہیں. اختر بسمل کی تم باتیں سنو جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے. اختر بسمل کی تم باتیں سنو جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے. اور بسمل کے کیا معنی ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کر جس مرغ کو ذبح کر دیا گیا اور چھوڑ دیا تو وہ تڑپتا رہتا ہے، اسی لیے اس کو مرغ بسمل کہا جاتا ہے. بس اللہ کی یاد میں رہو، باقی سب چیزیں فانی ہیں. جتنی دنیا ہے، کھانا پینا صحبت کرنا سب فانی ہے. ذرا آنکھ بند کر کے سوچئے کہ آج تک جو کچھ کیا، جو کھایا، جو پیا، جو لذت اڑائی، کچھ موجود ہے یا سب فنا ہو گیا؟ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. اور اگر ایک بار بھی اللہ کا نام لیا ہے تو اس کی مستی مرتے دم تک روح میں باقی رہے گی، اس کو فنا نہیں ہے، کیونکہ وہ ما عند اللہ باق ہے، یعنی جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور ما عندکم ینفد، یعنی جو تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے باقی ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس جمع کر دیا وہ بھی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. بس اللہ کو خوب یاد کرو اور درد محبت سے یاد کرو. حضرت والا نے روتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کو اتنا یاد کرو کہ ان کی رحمت خود ہمیں پیار کر لے. یہی چیزیں کام آئیں گی، باقی دنیا فانی ہے. اگر اللہ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. مچھر کے پر کے برابر نہ ہونے کی وجہ اس کی فنائیت ہے. بس دنیا کی فنائیت مستحضر رہے اور اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنی یاد میں رکھے اور درد دل کے ساتھ یاد کرنے کی توفیق دے. آمین. ہم لوگ یاد تو کرتے ہیں لیکن صرف زبان سے. اصل یاد یہ ہے کہ زبان اور دل دونوں ساتھ دیں. جب اللہ کہو تو زبان بھی ہل جائے اور دل بھی ہل جائے. اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ گناہوں سے بھی حفاظت ہو. اصل ذکر یہ ہے کہ ان کو ناراض نہ کرو، پھر دیکھو انشاءاللہ ایسا مزہ پاؤ گے، ایسا مزہ پاؤ گے کہ اختر کو یاد کرو گے. دنیا میں کچھ نہیں ہے، دنیا بالکل مردہ ہے. حدیث پاک میں ہے، الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ او عالما او متعلما. دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے، لیکن الا سے استثناء ہے کہ جو چیزیں اللہ کی یاد میں معین ہیں وہ دنیا نہیں ہیں، جیسے یہ مجلس احباب ہے. اب یہ درخت، یہ پانی، یہ فضا، یہ ماحول قابل قدر ہے، کیونکہ اس ماحول میں اللہ کی محبت سیکھی جا رہی ہے. یہ ماحول ہماری آخرت کے لیے مفید ہے، اس لیے یہ دنیا نہیں ہے. اور جب اعجاز الحق صاحب نے حضرت کی غزل کا مقطع پڑھا، اہل دل کی صحبتوں سے اختر خستہ کو بھی، اہل دل کی صحبتوں سے اختر خستہ کو بھی دل ملا ایسا کہ شرح دل بیان کرتے ہیں ہم. اہل دل کی صحبتوں سے اختر خستہ کو بھی دل ملا ایسا کہ شرح دل بیان کرتے ہیں ہم. تو حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ کے دیوانے دوسروں کو بھی اللہ کا دیوانہ بناتے ہیں. کامل دیوانہ وہ ہوتا ہے جو دیوانہ ساز بھی ہو. اگر خود اکیلا دیوانہ ہے، دوسروں کو دیوانہ نہیں بناتا، تو ابھی وہ کامل دیوانہ نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، روحانی اولاد سے محروم ہے. اس بات کو خوب سمجھ لو کہ کامل دیوانہ جب ہوتا ہے، جب دیوانہ سازی آ جائے، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جہاں بیٹھ جائے، جہاں وہ آہ و نالہ کرے، جہاں گریا و زاری کرے، وہیں لوگ جمع ہو جائیں اور اللہ کے دیوانے بن جائیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے دوستوں کو اس قابل کر دے کہ ہم خود بھی دیوانے بنیں اور دیوانہ سازی بھی کریں، کامل بنیں، روحانی طور پر بالغ بنیں کہ ان سے دوسرے بھی دیوانے بن جائیں. لیکن اللہ کا دیوانہ کیسے بنے؟ کسی دیوانے کے ساتھ رہو اور اس کی طرح غیر اللہ سے بچو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں مل جاؤں گا، لیکن گدھوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. یہ بات اہل دل، اہل عقل اور اہل قسمت کی سمجھ میں آتی ہے. کیا چھوڑا اور کیا پایا اس کا ڈفرنس نکالو، جب عمل کرو گے تو پتا چلے گا کہ عورتوں اور لڑکوں کو چھوڑا اور اللہ کو پا لیا۔ اور اگر ان حسینوں کو نہ چھوڑا تو 80 برس کا لڑکا اور 80 برس کی لڑکی جب آپ کے پاس آئے گی تب اس کو دیکھنے کا دل چاہے گا، تب تو اس کو دیکھ کر گدھے کی طرح بھاگو گے، اور جب بھاگنے لگے تو اس پر جوتے برساؤ کہ اب کیوں بھاگتا ہے، کیا تجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک دن یہ 80 برس کی ہوگی یا 80 برس کا ہوگا، جوانی میں تم نے کیوں دھوکا کھایا۔ اور اگر دونوں کو راشا ہو گیا اور بڈھے بڑھیا دونوں معانقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو معانقے کے وقت عجیب منظر ہوگا کہ عاشق و معشوق گردن کپ کپاتے ہوئے معانقہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن جب دونوں نے گردن ملانی چاہی تو ایک نے اس بات کیا، دوسرے نے بے اختیار گردن نفی میں ہلا دی، کیونکہ ان کے اختیار میں نہیں تھا کہ نفی اس بات ساتھ ہو، اس لیے ایک نے گردن ملائی تو دوسرے نے بے اختیار دوسری طرف دھکیل دی۔ کیا دنیا ہے، ایسی سڑی ہوئی دنیا پر مرنے والا انتہائی بیوقوف اور گدا ہے، چاہے کتنا ہی بی کام، گریجویٹ اور اپ ٹو ڈیٹ ہو۔ اللہ کے لیے توبہ کر لو، اللہ کے لیے رحم کر لو اپنی جان پر، اللہ کے لیے رحم کر لو اپنی جان پر۔ میں اللہ ہی کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنی جان پر رحم کرو، نظر کی حفاظت کرو اور دل کی حفاظت کرو۔ دشمن دو طرف سے حملہ کرتا ہے، بارڈر سے یا کیپیٹل پر۔ نظر کی حفاظت بارڈر یعنی سرحد کی حفاظت ہے، اور دل کی حفاظت کیپیٹل اور دارالخلافہ کی حفاظت ہے۔ یہ دونوں حفاظت کر لیجئے تو آپ کا ملک ایمان، ملک اسلام اور ملک احسان سب محفوظ رہے گا۔ حضرت والا تشریف لا رہے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عرصے سے یہاں خطوط بہت سے جمع ہو گئے ہیں، جو یہاں یہ سامنے ڈبا رکھا ہے اس میں بھی لگا دیے گئے ہیں، جن صاحب کی ہوں اپنے لے لیں، ورنہ پھر 15 دن سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں، 1 مہینے سے بھی زیادہ، تو اب 10 دن کے بعد پھر اس کو ضائع کر دیا جائے گا، کیونکہ اب کہاں تک رکھیں، اور لوگ کے بھی خطوط آتے ہیں، لے کے جانا چاہیے، جوابی لفافہ رکھ دیں تو گھر پہ پہنچ جائے۔ یہ 2002 میں حضرت والا کا جنوبی افریقہ کا سفر ہوا تھا، وہاں کے 4 ملکوں کا سفر ہوا تھا، تو آخری سفر موزمبیق کا تھا، جہاں ایک حضرت والا کے چہرہ مبارک کو دیکھ کے ہی ایک مرتد ہو گیا تھا، عیسائی ہو گیا تھا، وہ ایمان لے آیا اور حضرت کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا۔ واز کے بعد میزبان مولانا نذیر لونر صاحب کے عیسائی ڈرائیور نے کہا کہ حضرت مرشدنا و مولانا شام حکیم محمد اختر صاحب کے ہاتھ پر مجھے مسلمان کرا دیں۔ مولانا نذیر لونت نے بتایا کہ یہ اردو بالکل نہیں سمجھتا، یہ تقریر سن کر ایمان نہیں لایا ہے، حضرت والا کا چہرہ مبارک دیکھ کر مسلمان ہوا ہے۔ حضرت والا نے اس کو کلمہ پڑھا کر اپنے سینہ مبارک سے لگا لیا، حضرت والا کی شفقت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 22 صفر المظفر 1423 ہجری مطابق 4 مئی 2002 بروز ہفتہ بعد فجر، اس سے اگلے دن، اس کے ایمان لانے کے اگلے دن۔ 9 مسلم کے تالیف قلب کی حکمت، ارشاد فرمایا کہ 9 مسلم کے تالیف قلب کا حکم ہے، یعنی ان کی دلجوئی کا حکم ہے، اس لیے 9 مسلم محمد بلال کو ہدیہ دینا چاہیے، اس کا نام حضرت نے محمد بلال رکھا کیونکہ سیاہ فام تھا وہاں کے لوگ افریقہ کے۔ حضرت والا نے اس کا نام بلال رکھا اور محبت سے اس کو فرماتے کہ یہ میرا بلال ہے، اور فرمایا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کالے تھے، حضرت والا نے حافظ عبد الرحمن حافظ ضیاء الرحمن کو حکم دیا کہ حضرت والا کی رقم میں سے بلال کے لیے ہدیہ نکال کے رکھ لیں، شام کو اس کو پیش کریں گے۔ حضرت والا کے احباب نے بھی جو کراچی سے ساتھ گئے تھے حضرت والا کی خدمت میں ہدایہ پیش کیے کہ حضرت والا اپنی طرف سے بلال کو عطا فرمائیں۔ میزبان نے عرض کیا کہ ہم لوگ نو مسلموں کو ہدیہ نہیں دیتے کیونکہ اس سے ان کی عادت خراب ہو جاتی ہے اور وہ لالچ کرنے لگتے ہیں۔ حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو اللہ تعالی نو مسلموں کی تالیف قلب کا حکم نہ فرماتے اور آیت والمؤلفۃ قلوبہم نازل نہ ہوتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی سے روک دیا جاتا کہ آپ ایسا نہ کیجیے، اس سے نو مسلموں کی عادت خراب ہو جائے گی۔ اس کے برعکس ان کی تالیف قلب کا حکم دیا گیا، جو دلیل ہے کہ اس سے ہرگز ان کی عادت خراب نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کی ہمت افزائی ہوگی اور دین سے ان کی محبت اور پختہ ہوگی۔ پھر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے تحفہ ملے تو عادت خراب ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ معلوم ہوا کہ اپنے مربی کے ہاتھ سے جو چیز ملے اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، اس لیے میں خود بلال کو ہدیہ پیش کروں گا۔ بعد مغرب حضرت والا نے بلال کو طلب فرمایا اور اپنے دست مبارک سے بہت سے تحفے دیے، جن میں نقدی بھی تھی اور دوسرے تحائف بھی تھے۔ آخر میں حضرت والا نے جانماز منگوائی اور بلال کو عطا فرمائی۔ بلال نے پرتگالی زبان میں مولانا نذیر لونس سے کہا کہ میں نے رات ہی خواب دیکھا کہ حضرت والا مجھ کو جانماز عطا فرما رہے ہیں، اور اپنے نانا کو دیکھا جو مسلمان تھے کہ وہ بلال کے اسلام لانے پر بہت خوش ہو رہے ہیں۔ حضرت والا نے روتے ہوئے فرمایا کہ کیوں نہ خوش ہوں گے کہ ان کا خون دوزخ کی آگ سے بچ گیا۔ ارشاد فرمایا جب انسان گانا گاتا ہے تو ایک شیطان اس کے کندھے پر بیٹھ کر اپنی دونوں ایڑیوں کو اس کے سینے پر رگڑتا ہے، جس سے اس کو اور جوش آتا ہے۔ اسی وجہ سے گانے والا اچھلتا کودتا ہے، جیسا کہ آج کل دیکھا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا، اور ورنہ کافر ہوتے تو جہنم میں جلتے۔ اللہ تعالی نے اپنے کرم سے اسلام وراثت میں دے دیا، جنت کا ٹکٹ مفت میں عطا فرما دیا۔ موروثی ایمان کی اس ایک ہی نعمت کا شکر ہم لوگ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم میرے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، اور جب تم حقیقی تقوی اختیار کرو تب تم حقیقی شکر گزار بن جاؤ گے۔ لقد نصرکم اللہ ببدر، بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی، وانتم اذلہ، اور تم نہایت ہی بے کس تھے۔ اذلہ کے معنی بے کس بے سر و سامان کے ہیں، ذلیل مراد نہیں ہے۔ یعنی بدر میں تم نے اپنی قلت، بے مائگی اور بے سر و سامانی کا مشاہدہ کیا، پھر ہم نے تمہاری مدد کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس تم تقوی اختیار کرو تاکہ حقیقتاً شکر گزار بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ جو نافرمانی میں مبتلا ہے وہ شکر گزار ہو ہی نہیں سکتا، اور شکر گزار کیسے بنو گے؟ اتقوا اللہ سے، اللہ سے ڈر کے رہو، یعنی گناہ سے بچو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. معلوم ہوا کہ شکر گزار بننے کے لیے تمام گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اور گناہ منکر ہے، اور منکر کے معنی ہے اجنبی، اور اجنبی سے سب گھبراتے ہیں. کسی مالدار آدمی کے پاس کوئی اجنبی آ کر بیٹھ جائے تو وہ ڈر جائے گا کہ جیب کترا معلوم ہوتا ہے. گناہ کو اس لیے منکر فرمایا کیونکہ اس سے آدمی کی طبیعت مانوس نہیں. گناہ انسانی فطرت کے لیے اجنبی ہے، اسی لیے جو پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، پھر دوسری تیسری چوتھی پانچویں دفعہ میں بے حیا ہوتا چلا جاتا ہے. اگرچہ شریف گھرانے کا بچہ ہو لیکن پہلے گناہ پر شرم سے پسینہ آ جاتا ہے. نہ تم آئے نہ ہم آئے کہیں سے، پسینہ پوچھئے اپنی جبی سے. اس شعر میں شاعر نے پہلے گناہ کا نقشہ کھینچا ہے، یہی دلیل ہے کہ یہ منکر ہے، اجنبی ہے، اور پہلی نیکی سے پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ وہ معروف ہے، جان پہچان کی چیز ہے. معروف کے معنی ہے جو چیز جانی پہچانی ہو. فطرت اس سے مانوس ہے، نافرمانی انسانی فطرت کے خلاف ہے، اس لیے پہلے گناہ پر طبیعت پریشان ہوتی ہے، لیکن پھر مسلسل ارتکاب سے دل مردہ ہو جاتا ہے. پھر نافرمانی اس کے لیے اس کی غذا بن جاتی ہے، وہ تل ملاتا رہتا ہے جب تک اس کو کوئی منکر نہ ملے، جب تک گناہ نہ کر لے پریشان رہتا ہے. عادت بری بلا ہے، اس لیے گناہوں سے بچو، بری عادت نہ ڈالو. عادت بری ہونے کے اسباب سے بھی بچنا چاہیے، ورنہ اگر عادت بگڑ گئی تو کتے کی دم کی طرح ہو جائے گی کہ برسوں بانس میں رکھا لیکن جب نکالا تو ٹیڑھی تھی. لیکن کتے کی دم میں اور انسان میں فرق ہے. انسان اگر ایک عرصے تک گناہ نہ کرے اور نیک صحبت میں رہے اور گناہ کے خیال بھی نہ لائے تو دھیرے دھیرے ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ نیک ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ذرا سی بھی نافرمانی ہو جائے تو تڑپ جاتا ہے، جیسے قطب نما کی سوئی ہوتی ہے کہ جب سوئی کا قبلہ بدل جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا قبلہ بدلا ہوا ہے. اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی سوئی بے چین رہتی ہے، جب تک قبلہ درست نہیں کر لیتی مسلسل پریشان رہتی ہے، ہلتی رہتی ہے، اور جب قطب نما کا قبلہ درست ہو جاتا ہے تو سکون میں آ جاتی ہے. پس جس طرح قطب نما کی سوئی کی بے سکونی سے لوگ پہچان جاتے ہیں کہ اس کا قبلہ درست نہیں، اسی طرح جن کے دل اللہ کی نافرمانی سے بے چین ہیں اللہ والے پہچان جاتے ہیں. جیسا کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بدنظری کرنے والے کو پہچان لیا، اور بدنظری کر کے آپ کی مجلس میں آیا تھا، آپ نے فرمایا کیا حال ہے ایسی قوم کا جس کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے. آپ نے چہرے کی بے چینی سے سمجھ لیا، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اس حدیث کو سنا تھا کہ زنا العین یا نظر باز آنکھوں سے زنا کرتا ہے. پس ان کے قلب مصفہ پر آنکھوں کے زنا کی ظلمت منکشف ہو گئی. صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کا ولی وہ نہیں ہو سکتا جو آنکھوں کا زنا کرتا ہو. وہ لوگ حریص تھے کہ اللہ ہم سے راضی رہے. ان کی روح میں طلب رضا حق کا طوفان تھا، وہ رضا حق کو تلاش کرتے تھے اور ناراضگی حق سے بچتے تھے. اس زمانے میں نافرمانی کا تصور بھی نہیں تھا، خیر القرون تھا اس وقت. یہ آپ نے یہ جو احکامات دیے جو یہی اسلام کے سچا ہونے کی دلیل ہے کہ جو اس زمانے میں جن اس کی ضرورت تھی، علاج کی ضرورت تھی، جن احتیاط کی ضرورت تھی، جن گناہوں سے بچنے کی ضرورت تھی، وہ 1400 برس پہلے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرما دیے. اس وقت سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جو کچھ آپ نے فرما دیا وہی ویسا ہوا ہے اور ہو کے رہے گا. یہ جو حدیث پاک بھی آتا ہے کہ اور عورتیں ایسی ہوں گی چوٹ ان کے سروں پر کوہان کی طرح ہوگا، اور ان کو کاسیات یا آریات فرانگن ایسی ہوں گی، کپڑے ایسے ہوں گے جیسے ننگی عورتیں ہیں، پہنے ہوئے کپڑے ایسے ہوں گے گویا کہ ننگی ہیں. تو اس کو فرمایا کہ کاسیات آریات تو ان کے سر پہ کوہان کی طرح ہوگا رکھا ہوا ایسے ہوتا. تو ایک عالم نے بتایا جو حدیث پڑھاتے تھے کہ ہم اس کا اس پر بھی حدیث پڑھاتے تھے آج سے 30-40 سال پہلے، تو ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسا حدیث ہے کہ آپ فرمانے سر پہ. 40 سال پہلے سے کی بھی بات ہے سر پہ یہ وہ رکھ لی جائیں گی، جوڑے ایسے بنائے جائیں گے جیسے اونٹ کا کوہان. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی. تو وہ اپنی آنکھوں سے کہا جب ہم نے دیکھ لیا کہ سر کے اوپر وہی کوہان رکھا ہوا ہے اور وہ کاسیات عادیات ہے. تو پھر جو کچھ بھی آپ نے فرمایا اس پہ تو تخلف ہو ہی نہیں سکتا، اس کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اور ایمان لانے کے لیے یہی کافی ہیں جن کو ہدایت دی تھی، ورنہ ابو جہل کے سامنے تو کتنا بڑا معجزہ پیش کیا. اگر ہدایت خون سے نہ ہو، آج ہی حضرت کا مضمون پڑھ رہا تھا، اگر ہدایت قسمت میں نہ ہو تو کوئی اس کو نبی جب ہدایت نہیں دے سکتا تو ولی اللہ کی کیا ہے. اللہ کا فضل ہونا ضروری ہے، وہ فضل کا قائل نہیں تھا، وہ تو معاند تھا. تو کتنا بڑا معجزہ ہوا کہ اس نے کہا جو آپ کو معجزہ شق القمر جو ہے، اور اس کے بعد بھی اس کو توفیق نہیں ہوئی کیونکہ اللہ کے فضل نہیں تھا، اور اس نے ارادہ کر رکھا تھا کہ مجھے تو ایمان لانا ہی نہیں ہے. اصل وجہ تو یہی تھی کہ ارادہ کر رکھا تھا، اس کے بعد تبا اللہ کیا ہے تبا اللہ والا قلوب ہیں، وہ تو ہے. دوسری جو آیت ہے ایک تو یہ ہے کہ ختم اللہ والا قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ تو الگ ہے کہ اللہ نے ان پر مہر کر دی. تب دوسری میں آیت ہے کہ تبا علیہم بکفر بل تبا علیہم، آیت بھول رہا ہوں کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کو ان کے یہ اللہ نے مہر لگا دی کہ جب دیکھ لیا کہ یہ مانے گا ہی نہیں، ان کا ارادہ ہی ایمان کا نہیں ہے، تو ان پہ پھر مہر لگا دی جاتی کہ جاؤ تم اب تمہیں کوئی راستہ ہی نہیں تمہارے پاس، کیونکہ تم خود نہیں چاہتے. اصل چیز وہی ہے، لیکن اللہ کا فضل ہونا ضروری ہے. جو فضل تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارے نبی تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ آسمانوں پر ہوا ہے، اور اتنی جلدی واپس بھی آ گئے تھے کہ کنڈی ہل رہی تھی. تو آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو بالکل سچ ہے، ایسا ہی ہوا. جب اسے آپ کا لقب صدیق ہو گیا تو یہ اللہ فضل تھا اللہ کا، ورنہ آدمی میں اگر ذرا بھی شبہ ہوتا اپنے اس کے بارے میں تو کچھ سوچ میں پڑ جاتے. اسی طرح اس سے معلوم ہوا کہ جس کو اپنے مربی پر جس قدر اعتماد ہوتا ہے اسی کے بقدر اس پہ فضل ہوتا ہے، اسی کے بقدر اس پہ فضل ہوتا ہے. ہاں مربی بھی مربی ہو، مرغی کھانے والا نہ ہو. مربی بھی مربی ہو، مرغی کھانے والا نہ ہو، ورنہ تو پھر وہ متبع سنت و شریعت گناہوں سے بچنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اور اپنے بزرگان دین کے طریق پر ہو، جہاں راستے سے نہ ہٹے. وہی یہی سلسلہ ہے ہمارا 1400 برس کا، کہ یہاں جو ہاتھ کسی اللہ والے کے، سچے اللہ والے متبع سنت و شریعت کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، تو حضرت فرماتے تھے کہ وہ ہاتھ یہاں تک نہیں ہوتا ہے، اس کا جس ہاتھ میں اس نے ہاتھ دیا اس کا ہاتھ کسی دوسرے شیخ، اس کے شیخ کے ہاتھ میں ہے، اس کا ہاتھ اس کے شیخ کے ہاتھ میں ہے. یہ کڑی چلی جا رہی ہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ تک پہنچتی ہے، دستے مبارک تک، حضرت علی پر، حضرت علی پہ جاتی ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پہنچتی ہے. تمام سلسلے حضرت علی پہ ختم ہوتے ہیں، اور حضرت علی کا ہاتھ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دستے مبارک پر تھا، میں تھا. تو آپ نے فرمایا، تو کیا اللہ نے فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، وہ اے نبی وہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، وہ اللہ کا ہاتھ تھا. تو گویا اللہ مصافحہ فرمایا، اللہ تعالی سے مصافحہ کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس، یہ جو پیری مریدی کا، سچی پیری مریدی کا راستہ ہے، یہ اقرب الی النبوت ہے، سب سے زیادہ قریب ہے طریق نبوت کے. اور دوسری جگہ، بہت بعضی جگہ ہیں کہ جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، ماشاءاللہ ہو بھی رہا ہے، مختلف اس میں ہو رہا ہے، لیکن یہ طریق جو ہے کہ جس طرح نبی جو ہے وہ امتی نہیں ہو سکتا، اسی طرح شیخ جو ہے وہ مرید نہیں ہو سکتا اس کا جس کو بیعت کر رہا ہے. یعنی کہ آج تو وہ شیخ ہے، کل کو وہ مرید بنا ہوا ہے، تو آج تو وہ کسی اس میں جاتے ہیں شیخ، اس میں ان کا رہبر بنا دیا جاتا ہے، لیکن اگلی دفعہ جب دوسرا کسی کوئی اجتماع ہوتا ہے وہ تو وہاں وہ معمور ہو جاتے ہیں، پہلے امیر ہوتے ہیں پھر معمور ہو جاتے ہیں. تو سب کام دین کا اچھا ہے، لیکن وہ جو طریق نبوت ہے، اقرب النبوت، سب سے زیادہ جو قریب تر ہے طریق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے، سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ یہی طریق ہے. اور طریق میں یہ بات حضرت نے فرمایا، کہیں اور یہ بات نہیں ملے گی، اس لیے سب سے زیادہ. اور بات بھی یہی ہے کہ جو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بغیر کسی اللہ والے کے صحبت کے، اور اس پر جان اپنی فدا کرنے کے بغیر اخلاص مل ہی نہیں سکتا، صحبت اہل اللہ کے بغیر اخلاص مل ہی نہیں سکتا، یہ معمولی شخص کا قول نہیں ہے، قطب العالم تھے. قطب العالم تھے. اور بھی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا بن نوری نے، یہی حضرت مولانا شاہ براہ صاحب بھی تھے، حضرت میں ہمارے حضرت بھی موجود تھے، اس میں فرمایا کہ امام غزالی کو ایک عرصے تک یہ تھا کہ ہم وہ قائل نہیں تھے پیری مری جی کے کسی سے اصلاح کرانے کے، کسی بزرگ کے سامنے چھوٹا بننے کے. تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے بھی قرآن و حدیث پڑھا ہوا ہے، تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے بعد. لیکن اللہ کا جب فضل ہوا اور بعد میں پتا چلا کہ ہمارے علم اور عمل میں فاصلے ہیں، جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس کو وہ نہیں ہے، تب وہ اس وقت کے جو نام تو مجھے معلوم نہیں، اس شیخ سے بیعت ہوئے، اور اس کے بعد امام غزالی ہوئے. حضرت بن نوری نے فرمایا، ورنہ امام غزالی کو کوئی جانتا بھی نہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ جتنے بھی کارنامے ہیں بڑے بڑے جو دنیا میں ہیں، جو دین کا کام ہوا ہے وہ انہی لوگوں سے ہوا ہے جو اللہ والوں سے وابستہ تھے، اور جو وابستہ نہیں تھے ان کے ایک زمانے میں بڑی بڑی تصانیف شائع ہوئی، بڑی بڑی تفاسیر شائع ہوئی، بڑی بڑی سب کچھ شائع ہوا، لیکن اس میں بھی سب جو تھی وہ بھی صحیح نہیں تھی، اس میں بھی غلطیاں اور بڑے جھول تھے، یہاں تک کہ لوگوں کو گمراہ ہونے کا اس میں سامان تھا. لیکن وہ ایک زمانے تک تو چمکے، پھر اس کے بعد ایسے ڈوبے کہ آج کو کوئی جانتا بھی نہیں. آج کی بات نہیں ہے، حضرت فرما رہے ہیں مفتی شفیع صاحب کہ یہ جو پورے 1400 برس کا رہے وہی لوگ ہیں جو اللہ والوں سے جن کا تعلق تھا، جنہوں نے اپنی اصلاح کرائی، اپنے نفس کو مٹایا، ان کے ہی کارنامے باقی ہیں، انہیں کے فیوز و برکات باقی ہیں، اور باقی سب جن کا تعلق نہیں تھا اور بہت قابل بھی تھے، آج کوئی ان کو جانتا بھی نہیں، نہ ان کا کوئی فیض ہے نہ برکت ہے. تو یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ بس اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس کو کیونکہ دین حضرت مولانا راستہ فرماتے تھے کہ دین کی جڑ ہے صحبت اہل اللہ، دین کی جڑ اگر یہ نہیں تو سمجھ لو جڑ ہی نہیں ہے. جو پیڑ بغیر جڑ کا ہو چند دن کے بعد سوکھ جاتا ہے، جڑوں ہی سے اس کے پانی پہنچتا ہے. تو دین کی جڑ ہے صحبت اہل اللہ. ہم تو کچھ جانتے نہیں، محض بس جو حضرت کو جیسا دیکھا پوری زندگی کہ سر آپ نے شیخ پر فدا ہوئے، اور اسی سے حضرت خود فرماتے تھے کہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے وہ اللہ تعالی کے. حضرت مولانا ابو راؤ صاحب نے فرمایا جدہ میں میرے سامنے کہ حضرت سے فرمایا کہ آپ کو جو کچھ بھی ملا ہے اور جو سارے عالم میں آپ سے اللہ دین کا کام لے رہا ہے، یہ حضرت پھول پوری کی خدمت اور غلامی کا ثمرہ ہے. ہم نے حضرت کو اور ہمیشہ، وہ تو شیخ اول پہ تو حضرت کی باتیں سنی تھی، ارشادات سنے تھے، دوسروں سے بھی سنے تھے، حضرت والا سے بھی سنے تھے، لیکن جو شیخ ثانی تھے حضرت مولانا شاہ ابو الرق صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا مزاج اور حضرت پھول پوری کا مزاج بالکل دوسرا تھا. مگر حضرت فرماتے تھے کہ میرے شیخ ثانی جو ہیں یہ اندر سے چشتی ہیں، کیونکہ ہمیشہ چشتیوں سے تعلق کیا، لیکن باہر سے نقشبندی ہیں، انتظامی شان ہے، کیونکہ اللہ کو ان سے بہت بڑا کام لینا تھا، مدارس کا انتظامی شان جس میں ہوتی ہے. ساری ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں کوئی 500 تو تھے، کئی ہزار 3000 بتا رہے تھے، وہاں کمیل اللہ تھا، وہ مدرسے قائم کر دیے. تو وہاں تو انتظام کی ضرورت ہے، اگر انتظام وہاں نہ کریں گے تو مدرسہ ہی پھر نہیں چل سکتا. کوئی ایسی ہیبت تھی کہ وہاں سے بیٹھے بیٹھے خبر فرماتے تھے، خبر آ گئی کہ حیدرآباد دکن جا رہے ہیں تو کھل بلی مچ جاتی تھی، سب لوگ اپنا کیونکہ کام دوسرا تھا. اور جہاں عشق و مستی کا کام تھا، عاشق عشق و مستی، حضرت والا کی شان تو یہی تھی، عاشق عشق و مستی ناواقف انتظام بستی. ہر بزرگ کا رنگ الگ ہوتا ہے، تو اس کے باوجود حضرت والا کس طرح فدا ہوتے تھے کہ حضرت کو تو یعنی اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی چیز کہاں رکھی ہے کہاں نہیں. کبھی سب برسوں میں نظر پنکھے میں پڑ گئی تو میں بھی کچھ صفائی فائی نہیں کراتا تھا کہ میٹھا بھی کیا تم نے کر رکھا ہے، پنکھے میں کچھ بھی نہیں لگایا، پنکھے بھی تکندہ کر رکھا ہے. کبھی سال دو سال میں کبھی ایسی نظر پڑ گئی اتفاق، اور پھر حضرت کو کچھ خبر نہیں پڑ، میں صفائی کرا دیتا تھا. لیکن پھر مولانا کے اس مزاج میں یہ تھا کہ کہیں ایک تنکا بھی پڑا ہوا ہے تو اس کو گرا گزرتا تھا. تو حضرت نے شیخ کی کو راضی رکھنے کے لیے کہ ان کو تقدر نہ ہو تکلیف نہ ہو پوری صفائی ایسی کرا دیتے کہ وہ ہر چیز کا خیال کہ دروازے کے باہر کوئی کوڑا نہ ہو کوئی کاغذ نہ پڑا ہوا ہو اور کرسی کوئی ٹیڑھی نہ رکھی ہوئی ہو ایسے اس کا حضرت خیال فرماتے تھے جبکہ حضرت کا بالکل مزاج ہی اس کا نہیں تھا. جب پہلی دفعہ حضرت والا تشریف لائے تو میں بھی گھبرا گیا, مجھے بھی ایک دفعہ ڈانٹ پڑ چکی تھی. میں نے کہا حضرت میں اپنے گھر چلا جاؤں گا جب حضرت تشریف لائے, جب تک حضرت یہاں رہیں گے. حضرت فتح طور پر دیا کہ ہاں چلے جانا. پھر جب اور دن قریب ہو گئے تو کہنے گھبراتی کیوں, تم بس میرے پاس رہنا بس یہ رہو. مگر پھر بھی یہ گھبراہٹ تو ہوئی تو حضرت والا نے کہا کہ یہاں قالین بچھا دو. تو قالین بچھانے لگا تو میں نے گھبراہٹ میں الٹا بچھا دیا. تو حضرت والا قریب کھڑے ہوئے تھے, مجھے ایسے پکڑ کے اٹھا لیا اوپر اور فرمایا کہ تم کچھ نہ کرو, تم صرف ہم سے محبت کرو. ایسے شیخ کا ہم نے تو اس قدر احتیاط کا حضرت کہتے تھے کہ حضرت کے جب تک آنا کہ شیخ ثانی تھے اور شیخ ثانی کیا حضرت فرماتے میرے تو پیر بھائی تھے, جیسے حضرت پھلپوری سے اصلاحی تعلق تھا تو ایسا تھا جیسے پیر بھائی کا تعلق ہوتا ہے. میں حضرت کو خوب چھیڑتا بھی تھا, مزاح بھی کرتا تھا. لیکن اس کے بعد جب بیعت ہو گئے میں نے کہا وہ بات نہیں رہی, اب تو یہ شیخ اور مرید کا تعلق ہے, اب تو یہ غلامی کا تعلق ہے, غلامی ہے یہ دوستانہ نہیں. تو پھر حضرت والا نے اپنے آپ کو ایسا مٹایا کہ شیخ عبدالحق صاحب تھے کشمیر کے, انہوں نے کہا حضرت ہمیں آپ کے مواعظ سے تو فائدہ ہوا ہی ہے لیکن سب سے زیادہ فائدہ آپ کا اپنے آپ کو مٹانے پہ شیخ کے سامنے ہوا. یہ ابھی معلوم نہیں تھا کہ اگرچہ آپ خود شیخ وقت ہیں, سارے عالم میں آپ کے مریدین ہیں, لیکن آپ نے اپنے آپ کو ایسا مٹایا جیسے کوئی ادنا طالب علم ہوتا ہے. دو زانو بیٹھتے تھے حضرت ایک ہی چشست میں, جب دو زانو بیٹھے اب اگر ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے دو دو گھنٹے کی بھی مجلس ہے تو پہلو نہیں بدلتے تھے حضرت والا. مولانا کی بھی شانہ جبتے مولانا حضرت ہردوئی کی جب پہلی دفعہ آئے تو پوری خانقاہ کو آگے باہر سب چمکا دیا. تو حضرت والا تشریف لائے سب سے پہلے بیت الخلا تھا, جا کے دیکھتے تھے کہ وہ یہی تھی کیونکہ اکثر مدارس میں بیت الخلا کو صفائی رکھا جاتا. تو خیر بات ہے بالکل صفائی تھی. تو پھر اور سب سامان دیکھتے ہوئے آئے, سب سامان سب چیزیں صحیح تھی بہت عمدہ, اب کوئی موقع نہیں ملا. پھر خانقاہ میں تشریف لائے وہاں بھی تمام سفید چادریں سب بچھی ہوئی تھی. حضرت نے تو حضرت کو سفید رنگ پسند تھا, ہمارے حضرت والا کو بھی سفید رنگ پسند تھا کیونکہ سنت سے ثابت ہے. تو اس کے بعد وہ اب جب دیکھا کہ کوئی چیز بھی یہاں تو حضرت بیٹھ کے چاروں طرف دیکھتے رہے. پھر اس کے بعد وہ الماری تھی اس کے نیچے دیکھا, اس میں کوئی بھی چیز نہیں, وہاں بھی دیکھا ایسے نیچے جھانک کے دیکھا, وہاں ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی, چھڑی رکھ دی تھی اس دن. تو یہ چھڑی رکھنے کی جگہ یہ بہت مزہ ہے. حضرت والا کی کیا شان تھی کہ حضرت جب آتے تھے فرمایا کہ میں ارادہ کر لیتا ہوں کہ میرا شہر جہاں جہاں بھی جائے گا کراچی سے لے کے خیبر تک میں شہر کے ساتھ رہوں گا. اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت والا کا جہاز لیٹ ہو گیا, ساری رات حضرت کو ایئرپورٹ پہ ٹھہرنا پڑا. بہت کوشش کی حالانکہ بہت تعلقات تھے لیکن وہ ہندوستان کے کچھ معاملات ایسے تھے کہ حضرت ہردوئی کو اجازت نہیں ملی خانقاہ آنے کی. تو حضرت فرمایا سب لوگ تو چلے گئے, جو مریدین خاص خاص تھے وہ بھی چلے گئے, حضرت والا نے فرمایا کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میرا شیخ ایئرپورٹ پہ رہے اور میں جا کے اس پہ اپنے گھر میں سوؤں. تو وہیں سویا تھا. پھر رات کو جو تھا تو ہوائی جہازوں کے اڑنے کی آواز آ رہی تھی تو حضرت کو نیند نہیں آ رہی تھی. حضرت نے عرض کیا کہ حضرت میں ہوائی جہازوں کی آواز سے مجھے نیند نہیں آ رہی. تو حضرت ہردوئی نے اپنے اس میں سے دیکھو شفقت بھی ایسی ہوتی ہے اپنے اس میں سے روئی نکالی اور فرمایا یہ کان میں رکھ لو پھر آواز نہیں آئے گی بہت کم آئے گی نیند آ جائے گی پھر اس کو نیند آئے گی. مگر آخری جو سفر ہوا حضرت بھی شیخ پہچانتا ہے اپنے مریض کے مقام کو. حضرت بھی فرماتے تھے کہ بعض مریدین اپنے شیخ سے آگے بڑھ جاتے ہیں جیسے اگر مرغی کے پر کے نیچے ہما کا انڈا رکھ دو یا بطخ کا انڈا رکھ دو تو بطخ ہی نکلے گی اگرچہ مرغی کے پروں سے پیدا ہوئی. اور جب اس کے بعد یہ جب جائے گی تو بطخ تو تیرے گی اور جو شیخ ہے ان کے وہ کھڑے ہوئے دیکھتے رہیں گے. لیکن اس بطخ کو ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا, اس کے غلام بن کے رہنا پڑے گا کیونکہ اسی کے پروں سے زندگی ملی ہے. اسی طرح جس شیخ کے ذریعے سے آپ کو ہمیں کہ ہمیں اور آپ کو حیات نو مل رہی ہے زندگی مل رہی ہے اس کی ساری زندگی غلامی کرنی پڑے گی. تو بہرحال وہ پھر آخر میں یہ ظاہر بھی ہو گیا جب آخری سفر حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ کا یہاں کا ہوا تھا تو ایئرپورٹ کے اوپر حضرت والا ویل چیئر پہ تشریف لے گئے. حالانکہ کتنی کمزوری اور تھا ویل چیئر پہ تشریف لے گئے اور حضرت ہردوئی بھی تھے ویل چیئر پہ تھے دونوں ضعیف ہو گئے تھے. تو حضرت والا جب وہاں پہنچے تو پھر حضرت نے فرمایا حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے کہ بعض شاگرد اپنے استادوں سے اور بعض مریدین اپنے مشائخ سے آگے بڑھ جاتے ہیں جیسے کہ مختار صاحب کہ ان کے مشائخ کو دنیا میں اتنا شہرت نہیں ہے اور ان کا ساری دنیا میں اللہ ان سے کام لے رہا ہے اور ان کے بزرگوں کا فیض ان کے ذریعے سے جاری ہو رہا ہے اور ان کے بزرگوں کو اگرچہ لوگ اتنا نہیں جانتے. تو خود فرما دیے کہ جیسے بڑھ جاتے ہیں اپنے مشائخ سے بڑھ جاتے ہیں تو خود اس کے قائل ہوئے کہ حضرت کا درجہ کیا تھا. تو بس اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے آپ کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے. جو جیسا کہ سید سلیمان ندوی سے فرمایا تھا کہ حضرت نے سید سلیمان ندوی نے عرض کیا کہ حضرت تصوف کیا نام ہے, کس چیز کا نام ہے, تصوف کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت کا دیکھو اتنے بڑے حضرت علامہ تھے لیکن وہ تو حضرت تھانوی تو ان کے شیخ تھے ویسے ایسے ہی تھوڑی گھٹنے ٹیک دیے تھے. جو اپنے علم اور عمل سے زیادہ پایا ان کو تب دیکھا خود ہی پہلی دفعہ فرمایا کہ ہمیں پہلی دفعہ جب حضرت کی تقریر سنی حضرت تھانوی کی تو چوکھٹ پکڑ کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں, آج معلوم ہوا کہ ہمیں تو علم کی ہوا بھی نہیں لگی, علم تو اس بڑے میاں کے پاس ہے جو چٹائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں کہ تصوف کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا تھانوی نے فرمایا کہ آپ جیسے عالم کو مجھ جیسا طالب علم کیا بتائے گا, کیا نصیحت کر سکتا ہے, بس جو اپنے بزرگوں سے سنا ہے اسی کی تکرار کرتا ہوں کہ تصوف نام ہے اپنے کو مٹا دینے کا, بس کچھ نہ سمجھے اپنے آپ کو. یہ اس کا نام سید سلیمان ندوی رونے لگے کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں، یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی مٹا دے اب اپنے نفس کو، بالکل اللہ کی عظمت سامنے رہے تو کچھ آدمی اپنے کو کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ جب عظمت الہیہ سامنے نہیں ہوتی اسی وقت غفلت ہوتی ہے، اسی وقت آدمی تکبر میں یا پندار میں یا عجب خودبینی میں یا کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتا۔ عظمت الہیہ کے ہوتے ہوئے استحضار ہوتے ہوئے ہمیشہ مستحضر رہے، راسخ ہو جائے جس تو پھر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ غفلت کر بیٹھے مبتلا ہو جائے۔ بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا۔ آج طبیعت بھی ویسی تھی، نماز بھی نہیں پڑھی تھی، پتہ نہیں خود بخود یہ سب باتیں آ گئیں، کچھ کام بھی ضروری تھا۔ دعا کیجئے اللہ وہ کام جو ہے جلدی جلدی اپنے اس میں، بس اللہ تعالیٰ غفلت سے محفوظ فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو بھائی نماز بھی پڑھنی ہے ہاں؟